زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى، سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات پڑھیں نبی محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام و ارباب اعضا، ان مقدس مجالس کے لیے جس آئے مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ آئے مجیدہ انتہائی مشہور، تقریباً کم و بیش مجالس میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آیت کا نشان 55 ہے سورہ مبارکہ مائدہ۔ ولی اور ولایت کے عنوان سے انشاءاللہ ان 5 دنوں میں گفتگو کرنے کی صحیح اور کوشش کی جائے گی، اور اس اہم موضوع کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند متعال نے کیوں ان کی ولایت کو ہمارے لیے لازم و واجب قرار دیا، اور وہ ولی کہ جو اللہ کی جانب سے منتخب ہو، اس کے کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ جس وقت ہم ولایت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ دو قسم کی ولایتیں ہیں، ایک ولایت حق، ایک ولایت الہیہ، اور دوسرے ولایت طاغوت۔ اسی طریقے سے جب ولی کے بارے میں گفتگو ہوگی تو ایک ولی اللہ ہوتا ہے اور ایک ولی شیطان یا ولی طاغوت ہوتا ہے۔ بس ولی اللہ کے اوصاف میں سے ایک اہم وصف یہ ہے کہ ولی اللہ کو اللہ لوگوں پر حکومت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ ولی اللہ کو منتخب کرنے والا خداوند متعال کی ذات ہے۔ دیکھیں، اللہ نے یہ کائنات ایک خاص ہدف اور ایک خاص مقصد اور حکمت کے تحت بنائی ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ میں ابتدا میں ہی ایک مثال دے کر اپنے کلام کو آگے بڑھاؤں تاکہ جوانان اس بات کو احسن طریقے سے سمجھ سکیں، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ البتہ آپ کے اذہان میں ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ امام بارگاہ نے ایک اعلان کیا ہے کہ ان مجالس عزا کے بعد میں ایک سوالیہ پرچہ آپ کو دیا جائے گا کہ یہ جو مسلسل مجالس ہوئی ہیں اس میں علماء نے کیا بیان کیا، اور ایک اچھی روش ہے تاکہ ہمارے جوانان صحیح طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معارف کو سمجھیں اور اس کو آگے بیان کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں. اس امتحان لینے کا مقصد یہ نہیں کہ میری اور آپ کی صلاحیت کو جانچا جائے. اس امتحان لینے کا مقصد فقط و فقط یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو آگے ڈیلیور کرنے کی قوت و طاقت اپنے اندر رکھتے ہوں. پھر یہ بات ہمارے ذہن میں ایسے بیٹھ جائے کہ انشاءاللہ جب بھی کبھی ولایت کے حوالے سے گفتگو ہو یا دیگر عناوین جو دین کی ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہو تو ہم بتانے کی حد عقل صلاحیت رکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. دیکھیے پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس کائنات کو بنانے کے پیچھے یقیناً ایک ہدف پروردگار عالم کا تھا. وہ حکیم ہے, بغیر حکمت کے کام نہیں کیا کرتا. کوئی بھی صاحب حکمت جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے پاس اگر عقل سلیم ہو تو وہ اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مقدمات فراہم کرتا ہے. وہ مقدمات کیا ہیں؟ مثلاً اگر آپ نے ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہے, ایک مثال کے طور پہ بیان کروں, آپ نے ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہے تو آپ پہلے بچوں کو داخلہ دیں گے یا پہلے ٹیچرز کو اپوائنٹ کریں گے؟ کیا ہوگا طریقہ کار؟ آپ پہلے ٹیچرز کو اپوائنٹ کریں گے نا, تاکہ وہ معلمین آئیں اور آنے کے بعد جو بچے داخلہ لیں ان کو صحیح طریقے سے پڑھائیں. ہم بعض روایات کو بہت سطحی نگاہ سے دیکھ کر آگے گزر جاتے ہیں. مثلا ہم نے روایات میں دیکھا لولا کا لما خلقت الافلاک, اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے, حدیث قدسی میں اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا. لولا علی لما خلقتک, علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا. لولا فاطمہ لما خلقتکما, فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. یا اسی طریقے سے حدیث قصہ میں جب ہم نے دیکھا کہ ان کی خلقت اس وقت ہوئی ہے کہ جب کوئی اور مخلوق موجود نہیں ہے, یعنی وہ خالق ہے اور ان کی اول مخلوق یہ انوار خمسہ, یہ انوار معصومین یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرہ ہے. ایسے ہی یہ روایات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوں گی. اب ذرا ان روایات کی حقیقت کو درک کریں. بعض دفعہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر یہ اول مخلوق تھے تو خداوند متعال نے ان کو بعد میں کیوں بھیجا؟ مثلا کیا خداوند متعال کے اختیار میں یہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ پروردگار عالم سب سے پہلے ان کو بھیج دیتا؟ وہ ترتیب بھی درست ہو جاتی. لیکن پروردگار عالم نے جو سب سے افضل مخلوق ہے پروردگار کی یعنی رسول خدا, ان کو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے آخر میں بھیجا. جن کی آل سب سے بہتر ہے یعنی رسول خدا کی, اس آل کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آخر میں ہی بھیجا. جو دین پروردگار عالم کو سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی اسلام, اس دین کو سب سے آخر میں بھیجا. جو کتاب سب سے افضل ہے پروردگار عالم کی یعنی قرآن, وہ کتاب بھی سب سے آخر میں آئی. تو کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی خلقت ابتدا میں یعنی ابھی کچھ نہیں بنا یہ تھے, اور جب سب بن گیا تو اس میں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا؟ دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ جب انسان کسی ادارے کو بناتا ہے تو اس ادارے کو بنانے کے لیے وہ پہلے معلمین کو مقرر کرتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ان کی خلقت پہلے کیوں ہے, تاکہ ان معلمین کی وجہ سے وہ ادارہ کامیابی کے منازل کو طے کرے, اور جب درجہ بہ درجہ بڑھ کر طالب علم اس سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ بڑا معلم کام آئے, تو پھر اس کو اس کی کلاس میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اب اس سے درس کرامت لے, اس سے علوم لیتا ہوا اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا سلیقہ سیکھے اور کمال کی جانب گامزن ہو. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب میں اور آپ جو یہ تعبیرات سنتے ہیں, تعبیرات مبنی پر حق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کا حصہ ہے. یا اسی طریقے سے دیگر معصومین علیہ السلام کے حوالے سے جو تعبیرات ملتی ہیں کہ ان کے وجود کی برکت سے پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا. کیونکہ جب خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے تو ایک ہدف اور مقصد رکھتے ہوئے پروردگار عالم حکمت کے ساتھ اس کائنات کو خلق کر رہا ہے, اور وہ مقصد یہ تھا کہ یہ کائنات پروردگار عالم کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے کمال کی جانب گامزن ہو, اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سورج اور چاند کہ جن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ مطیع محض ہیں, ان کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس وقت طلوع ہونے کا حکم دیا ہے اسی وقت طلوع ہوں گے، جس وقت غروب ہونے کا حکم دیا اسی وقت غروب ہوں گے۔ مثلا آپ آج کی تاریخ میں اگر فجر کی نماز کا وقت دیکھیں اور 100 سال کے بعد آج ہی کی تاریخ فجر کی نماز کا وقت دیکھیں تو آپ کو وہی وقت ملے گا۔ کیوں ہے؟ کیونکہ مدعی محض ہے، اختیار نہیں ہے ان کے پاس۔ اب جب اختیار نہیں ہے تو جس مدار میں پروردگار عالم نے ان کو رکھا ہے اس مدار سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ انسان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل و خواہش دے کر اس کو اختیار دیا ہے کہ اب اگر تم اپنی ان خواہشات کے اوپر عقل کو غالب کرتے ہو اور پروردگار عالم کی اطاعت کرتے ہو تو تم فرشتوں سے افضل، اور اگر تم اپنی عقل پر خواہشات کا غلبہ کر لیتے ہو اور اپنی حیوانی خواہشات کے چکر میں ان کے حوالے سے ان کی تسلی کے لیے، اس کی تشفی کے لیے اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیتے ہو تو تم جانوروں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ یہ جو تعبیرات پروردگار عالم نے پیش کی ہے نا، یہ اختیار کے اعتبار سے کی ہے کہ میں اور آپ اپنے اختیار سے سوء استفادہ نہ کریں اور اسی اختیار کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، ان اولیاء خدا کی معرفت حاصل کریں۔ جب ان کی معرفت حاصل ہو جائے تو ان کی راہ پر چلتے ہوئے دکھائی دیں، جب ان کی راہ پر چلیں گے تو پروردگار عالم کی مرضی پوری ہوگی، جب ان کی راہ پر چلیں گے تو پروردگار عالم کی مرضی پوری ہوگی۔ اسی لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل، بالاخص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنے پر ہمارے پاس اس کی تشویق دلانے کے لیے بہت ساری روایات ہیں، یعنی حتیٰ اتنی کثرت سے روایت ہے کہ اہل سنت علماء نے باقاعدہ کتابیں تعلیف کی ہیں، ضخیم کتابیں، کہ جو فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر مشتمل ہیں۔ یہ فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے صرف اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں اور آپ بیان کریں اور بیان کرنے کے بعد، سماعت کرنے کے بعد ہم اور آپ اپنی اپنی منازل کی جانب گامزن ہو جائے، نہیں، بلکہ جو قوم علی کے فضائل بیان کرے گی اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت پیدا ہوگی، جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت پیدا ہوگی وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ و روش کو دیکھے گا، جو راہ و روش علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو ملاحظہ کرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ علی کو کیا پسند ہے، علی کو کیا ناپسند ہے۔ بس جب وہ علی کی محبت میں علی کی پسند کے راستے پر چلے گا تو اس بلندی کی طرف جائے گا جس بلندی کی طرف علی ابن ابی طالب لے کر جانا چاہتے ہیں، جس بلندی کی طرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آپ یہاں پر وہ فضائل کو جو اب ہم بیان کریں گے گو کہ وہی فضیلتیں ہوں گی جن کو آپ نے بارہا سنا ہے، مگر اس زاویہ نگاہ سے دیکھنا کہ اللہ نے ان کے نور کو سب سے پہلے اس لیے خلق کیا کہ اللہ چاہتا تھا کہ کائنات میں اس کے ولی کی حکومت ہو، اس کے ولی کی حکومت ہو، اور اس معاملے میں پروردگار عالم نے ہر موقع پر اپنے ولی کی مدد بھی کی ہے، لوگوں کو اس لوگوں کے دل اس کی جانب مائل بھی کیے ہیں۔ مثلا کیا آج میرے اور آپ کے دل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف مائل نہیں ہے؟ اتنی سختیوں کے باوجود، اتنے شدائد کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود، اتنے تانوں کے باوجود، اتنے آلام کے باوجود، کیا آج ہمارا دل 1400 سال بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف رغبت نہیں رکھتا؟ کیا ہمارے دل کا جھکاؤ ان کی طرف نہیں ہے؟ لطف پروردگار عالم ہے، یہ کرم پروردگار عالم ہے کہ اس نے ہمارے دل کو ایسا بنایا کہ جس میں اس کے اولیاء کی محبت ہے، جس میں اس کے بھیجے ہوئے اولیاء کی محبت ہے۔ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ توجہ کریں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں جائے گزری ہوئی ہے، اس محبت کو پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے دل میں کیوں ڈالا ہے؟ تاکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ و روش کو سمجھے، کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے سمجھے، یعنی ایک ایک عمل پر میری نگاہ یہ ہو کہ میرے مولا کو یہ پسند ہے یا نہیں، میرے آقا کو یہ پسند ہے یا نہیں ہے۔ وہ عشق جب دل میں اترے گا تو علی ابن ابی طالب و دیگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پسند و ناپسند میری اور آپ کے دل میں اترے گی، پھر میں اس طرف رغبت کروں گا جو مولا کو پسند ہے، میں اس سے پرہیز کروں گا جو مولا کو ناپسند ہے۔ اس طرف اگر اب ہم کائنات کی خلقت کا مقصد دیکھیں کہ اللہ نے جو یہ کائنات خلق کی اس کا مقصد کیا تھا، کہ اس کائنات میں خداوند متعال کا نظام۔ اچھا، یہ صرف خطیبانہ یا خطابت کے دوران یا مجلس میں پڑھے جانے والے جملات نہیں ہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور حق کے ساتھ اور دین کے ساتھ کہ کس لیے کہ ليظهره على الدين كله تاکہ وہ دین جو یہ رسول لے کر آیا ہے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دین سب پر ظاہر ہو جائے سب پر غلبہ اختیار کرے. ولو کرہ المشرکون چاہیے یہ بات مشرکین کو ناگوار ہی گزرتی رہے. یہ آیت ابتدائی حصہ جو ہے نا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق یہاں تک کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ یہ آیت تین مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے تین مقامات پر بیان ہوئی ہے. کہیں کہا جا رہا ہے ولو کرہ المشرکون چاہیے یہ بات مشرکین کو ناگوار ہی گزرتی رہے کہیں کسی اور انداز سے کلام یعنی تاکید اتنی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دین کے غلبے کے لیے اللہ نے اپنی آخری حجت حضرت محمد مصطفیٰ اپنی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. بس وہ دین جو رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ دین اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین شرق و غرب میں پھیلے اسی کا غلبہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس آیت کی بشارت مکمل نہیں ہوئی. ہم سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آیت اس کی بشارت تکمیل پر پہنچے گی سید و سردار آقا اور مولا امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دور میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں معاملہ کیا ہے. بعض دفعہ جب ہم تعبیرات پیش کرتے ہیں نا تو سادہ لو لوگ وہ لوگ کے جو دینی معارف سے آشنا نہیں ہیں یا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام و منزلت سے ناآشنا ہیں جب وہ سنتے ہیں کیونکہ وہ عینک اعتراض لگا کر ہر بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی بڑی حدیث قدسی ہے کتابوں کے اندر موجود ہے. میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک مشہور معروف شخصیت کا تو ایک شیعہ عالم نے جب یہ حدیث قدسی پڑھی تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہو. وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور فضیلت پر بڑھایا جا رہا ہے. یا معاملہ فضیلت بڑھانے کا نہیں ہے. دیکھیں یہی معاملات ہوتے ہیں کہ جب دینی معارف صحیح سے حل نہ ہو اور آپ کے سامنے کوئی عبارت پیش کی جائے تو وہ شخص کے جس کے پاس دینی معارف نہ ہو وہ اس کی ظاہری تعبیر لیتا ہے. جب اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ سب پر غالب ہے تو وہ ہاتھ سے یہی ہاتھ قرآن لیتا ہے. لیکن اگر دینی معارف اس کے سامنے ہو تو اس ہاتھ سے مراد کو قدرت دے گا یعنی اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے. کیا مینوان ہم عبارت کا ترجمہ ایسے ہی کر دیتے کیا ایسے ہی ہم نے کوئی بھی عبارت دیکھی اس کا ترجمہ کر دیا بغیر کسی عقیدے کو اس کے پیچھے رکھے ہوئے بغیر عصمت کے نظریے کو پیچھے رکھے ہوئے. یہاں اگر کہا جا رہا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو خدا آپ دونوں کو خلق نہ کرتا یا اگر علی نہ ہوتے تو خدا آپ کو خلق نہ کرتا اس کو آئیے آ کر قرآن سے جوڑیے کہ اب جب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال تک امت کو پہنچا دیا اب ضروری تھا کہ اس کمال پر امت کو باقی رکھا جائے تاکہ امت اس کمال سے تنزلی کی طرف نہ آئے. کیونکہ صرف کمال تک پہنچ جانا کمال نہیں ہے کمال پر پہنچ کر اس کی حفاظت کرنا اور وہیں ٹھہرے رہنا کمال ہے. صرف کمال تک پہنچنا تو کوئی کمال نہیں ہے کمال پر مستقر رہنا وہاں ٹھہرنا اس کمال کی حفاظت کرنا جو کمال مجھے اور آپ کو حاصل ہوا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے کمال ہے. ورنہ ایک کمال ہمیں مل گیا شاید بن مانگے مل گیا اللہ نے ہماری وعدہ کیا تھا اعتراف کیا تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا شاید اس لیے مل گیا کہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے یہ کمال تک ہم پہنچ گئے مگر اس شیعت کو باقی رکھنا یہ کمال ہے. اگر کوئی صرف شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جائے آزادار گھرانے میں پیدا ہو جائے اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو پلٹا دے جاہلیت کی طرف یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے برخلاف تو یہ کمال نہیں کہلائے گا یہ فضیلت نہیں کہلائے گی. اس میں کوئی فضل نہیں ہے کہ انسان حق کے میدان کو چھوڑ کر
باطل کے حلقے میں چلا جائے. کمال یہ ہے کہ حق تک اگر پہنچ گئے ہو, بلندی تک پہنچ گئے ہو, تو اس بلندی کو باقی رکھو. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مثال واضح قرآن میں ہے کہ جو کثرت سجود کی وجہ سے جنوں کی سب سے ملائکہ کی صف میں آ گیا تھا, کثرت عبادت کی وجہ سے شیطان جنوں کی سب سے نکل کر ملائکہ کی صف میں آ گیا تھا. اس کثرت عبادت کی وجہ سے جو کمال اس کو ملا تھا اس نے حفظ کیا یا نہیں کیا؟ یعنی معلوم ہوا کہ کمال تک پہنچنا ایک مرحلہ ہے, کمال کی حفاظت کرنا دوسرا مرحلہ ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول بعثت سے لے کر حجۃ الوداع تک, آخری حج تک, لوگوں کو وہ سارے ارکان, وہ سارے احکام, وہ سارے معارف منتقل کیے. اب یہ تھا کمال تک پہنچنے کا مرحلہ, لیکن جب کمال پر ٹہرانے کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدیل پر ولی خدا کا ہاتھ بلند کر کے کہا, من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے, محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. دیکھ رہے ہیں آپ, اب کمال پر ٹھہرانا تھا. جس کمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے, جس کمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا تھا, کون سا کمال تھا؟ کہ سند کمال آپ کو عطا ہوئی. قرآن میں پروردگار عالم نے فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تمہارے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے. یہ مکمل اور کمال دونوں کے روٹ پر ایک ہی ہے, یعنی تمہارے دین کو اب کمال پر پہنچا دیا ہے. اب اس کو اس مقام تک پہنچا دیا گیا ہے جو خدا چاہتا تھا, اور اسی دین کے غلبے کا خدا بند متعال نے وعدہ کیا. تو اب اس صاحب کمال ولی خدا کا تعارف کس طرح سے کروایا گیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام غدیر پر پہنچے, دیکھیں اللہ کے رسول ہیں, سرکار ختمی مرتبہ, مقام بہت بلند, لولا کلمہ خلقت الافلاک آمی کے لیے کہا جاتا ہے, ورفعنا لک ذکرک آمی کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اسی حبیب خدا سے پروردگار عالم جب کلام کر رہا ہے تو مشہور و معروف آیت آئے بلغ آپ نے سن رکھی ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پوری آیت کا ترجمہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے کہ اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے. اب یہاں سے جو مجھے کام ہے نا, وان لم تفعل سے, اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا, کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ سے. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا ابلاغ نہ کیا, آپ نے رسالت کا ابلاغ نہ کیا. میں محرم میں بھی جہاں بھی اتفاق ہوا, واقع اگر یہ آیت نہ ہوتی حدیث ہوتی, فرض کیجئے کہ یہ آیت نہیں ہوتی حدیث ہوتی, تو کیا ہوتا؟ سینکڑوں قلم اٹھتے اور اس کے بعد اس پر تحریر کیا جاتا کہ جناب یہ حدیث کے رجال, یا رجال پر بات ہوتی, یا متن پر بات ہوتی, یا معانی پر بات ہوتی, سینکڑوں باتیں ہوتی نا, مگر کیا کیا جائے تو قرآن ہی ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر نہیں پہنچایا, اگر یہ کام نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, تو آپ نے رسالت کا ابلاغ نہ کیا. یہ بلاغت ہے قرآن مجید. سرکار کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سرکار کوئی پیغام وہاں سے آئے اور نہ پہنچائیں. یہ رسول خدا اس مقام پر ہیں کہ طائف کے بچوں کے پتھر کھا کھا کر پیغام پہنچا رہے ہیں, شعب ابی طالب کی سختیاں برداشت کر کے پیغام پہنچا رہے ہیں, جنگ کی حالت میں خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں, سفر کی حالت میں خدا بند مطال کا پیغام پہنچا رہے ہیں, حضر کی حالت میں خدا بند مطال کا پیغام پہنچا رہے ہیں, فاقوں پر فاقے کر کر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. لوگ آ کر پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ کی حسین و جمیل خاتون سے شادی کروا دی جائے گی, آپ کو اتنا مال و متاع دے دیا جائے گا, آپ کو سرداری دے دی جائے گی, فقط لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے. سرکار نے کہا ساری چیزیں اپنے پاس رکھو, یہ پیغام میں پہنچاتا رہوں گا.
کس انداز سے پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگر حالت نماز میں سرکار پر حکم نازل ہو رہا ہے کہ قبلے کو تبدیل کرو، بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کرو، تو اب اس کا انتظار نہیں کر رہے کہ نماز تمام ہو جائے، وہاں سے حکم آیا دوران نماز ہی اپنے رخ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، دوران نماز سرکار نے انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو، دوران نماز ہی اپنے رخ کو تبدیل کرنا شروع کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول انتہائی محتاط ہے خدا کے پیغام کو پہنچانے میں. تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں سے پیغام آئے تو یہ نہ پہنچائیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ، خصوصاً مومن و مسلم، کہ اللہ کے رسول پر کوئی پیغام وہاں سے آئے اور یہ نہ پہنچے. پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے وہ علم تفل فما بلغت رسالتا، کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اگر بلاغت کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ بلاغت میں بعض دفعہ بات کسی سے کہی جاتی ہے، سنائی کسی اور کو جاتی ہے، یہ ایک بلیغ انداز ہے کلام کو پہنچانے کا. یہاں پر کہا رسول اللہ سے جا رہا ہے وہ علم تفعل فما بلغت رسالتا، کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. کہا سرکار سے جا رہا ہے، سنایا امت کو جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. پس ذرا توجہ کیجئے، یہ جو ہمارے پاس روایات ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، بنی الاسلام علی خمس، الصلاه والزکاه والصوم والحج والولایہ، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ہم اہل بیت کی ولایت. اب یہ ولایت کو جو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے نا، وہ اسی لیے دی جا رہی ہے کیونکہ اگر ولایت ہوگی تو نماز نماز کہلائے گی، اگر ولایت ہوگی تو روزہ روزہ کہلائے گا، اگر ولایت ہوگی تو حج حج کہلائے گا، اگر ولایت ہوگی تو زکات زکات کہلائے گی. اب جیسے ہی اس ولایت کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، تو ہر ایک شخص اپنی مرضی کے مطالب اس میں سے نکالنا چاہتا ہے. اسی لیے میں آپ کے سامنے بات کو بالکل واضح کر دوں، ہر ایک شخص فروع دین میں اگر خود مجتہد نہیں ہے تو اپنے مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے کا پابند ہے، اور یہی ولایت ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اس مقام تک لے کر آتی ہے کہ ہم سمجھے کون صاحب علم ہے کون بے علم ہے. یہی ولایت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. مثلا ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ولایت کو قبول کرنے میں، ولایت یعنی کیا، بار بار بیان کر چکا ہوں جملات کو تکرار نہیں کرنا، ولایت یعنی ہمارے وجود پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حکمرانی. ولایت میں انسان مولا سے رہنمائی لیتا ہے، شارع مقدس کو رہنمائی دیتا نہیں ہے کہ اے اللہ، اے رسول اللہ، اے میں معصومین، اگر یہ یوں ہوتا تو بہتر تھا. نہیں، ولایت میں مجھے اور آپ کو ان سے لینا ہے. بس جہاں جہاں انہوں نے مجھے اور آپ کو پابند کیا ہے وہاں پر مجھے اور آپ کو پابند رہنا پڑے گا. اس طرف توجہ رکھیے کہ یہ دین، یہ ولایت کا بیان، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فقط اور فقط خطبہ اس لیے اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں علماء خطبہ کہ مجلس میں تھوڑی سی گرمی آ جائے، مجلس میں جوش آ جائے، مجلس میں ولولہ ہو جائے، جشن جم جائے، تقریر جمی ہوئی ہو. ولایت کے پتہ نہیں، ولایت تقریر جمانے کے لیے نہیں آئی تھی، دل میں ایمان کو جمانے کے لیے آئی تھی. ولایت کا مقصد یہ تھا، ولی اللہ نے کام کیا کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف ہجرت کروانے کے لیے ولی خدا آیا ہے. پس اس ولی خدا کے اوصاف میں ایک اہم وصف یہ ہے کہ ولی خدا ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے. ولی خدا کی پہچان یہ ہے کہ ولی خدا ظلمات میں نہیں دیکھ سکتا، نور کی طرف لے کر آتا ہے. اپنے لیے آلام و شدائد کو برداشت کر لے گا، کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، حتیٰ کسی کافر کو بھی گمراہی کے راستے پر دیکھے گا تو اس کا دل کڑے گا. وہ کافر کے لیے بھی اپنے دل کو اس لیے جلائے گا کہ کاش یہ ہدایت پر آ جائے. اسی لیے جب ولی اللہ جمل میں ان مردگان کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے جو مد مقابل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے آئے تھے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام گریا کر رہے ہیں، دشمنی دیکھ رہے ہیں ولی خدا کی. ولی خدا کی دشمنی کس سے ہوتی ہے؟ ولی خدا کی دشمنی افعال بد سے ہوتی ہے، شخصیت سے دشمنی نہیں ہوتی ولی خدا. یہ بہت مثلاً آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات و طیبہ میں ملاحظہ کریں گے ولی خدا کی پہچان فعل عمل سے دشمنی رکھتا ہے، برے عمل سے دشمنی رکھتا ہے، وہی برا اگر توبہ کر کے ان کی بارگاہ میں آ جائے، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لے، تو یہ آگے بڑھ کر گڑے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک حضرت حر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تو مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ دو خارجی بھائی بالکل آخر وقت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، امام حسین نے اپنے سے دور نہیں کیا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شامی فضیل شام پر جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، آپ جکڑے ہوئے، تو یہ جملات کہے کہ خدا کی حمد ہے جس نے تمہیں اس حال میں پہنچایا۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یزید جو تخت پر بیٹھا ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہے، اس کی دانش میں، اس کی ناقص فکر میں وہ اس کو امیر المومنین سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے بغاوت کی ہے، خدا بند مدال نے ان کو اس بغاوت کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہے۔ امام نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ امام نے کہا انما یرید اللہ، پڑھی ہے آیت؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرن، پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا اس میں جو مودت کا ذکر ہے، جو مودت قربا کے لیے ہے وہ قربا ہم ہیں، اور اس آیت میں جو اہل بیت کا ذکر ہے وہ اہل بیت ہم ہیں۔ اب اس کے سامنے جو بات منکشف ہو گئی، یہ امام کے قدموں میں گر گیا۔ دیکھیں یہ ہے ہدایت کا انداز، امام جانتے ہیں کہاں پر سب لہجے میں کلام کرنا ہے، کہاں پر اس کے دل سے کفر کو زائل کرنا ہے۔ اب واضح طریقہ دیکھیں گے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا یزید کے دربار میں جب امام خطبہ دے رہے تو ایک انداز الگ ہے۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، یہ انداز کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ وہ یزید جو تخت پر بیٹھا ہے نا، وہ جانتے بوجھتے امام کا دشمن بنا ہے، اس نے برائی کو اپنی سرش میں شامل کر لیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ علی ابن حسین کون ہے، حسین ابن علی کون ہے، حق کس کا ہے، اس نے آمدن اس حق پر قبضہ کیا ہے۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز تکلم اس سے بات کرتے ہوئے کچھ اور ہے، مگر شام کے فضیل کے دروازے پر جو شخص ملا تھا اس سے بات کرنے کا انداز امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یکسر مختلف ہے۔ حالانکہ بہت سب جملہ بولا تھا، آسان جملہ تھوڑی تھا یہ کہ خدا نے آپ کو اس حال پر پہنچایا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہی آیات پڑھی ہے، ان میں اہل بیت سے مراد ہم ہیں، قربا سے مراد ہم ہیں، ہم ہی رسول اللہ کے اہل بیت۔ امام کے قدموں میں گرا، قدموں میں گرنے کے بعد اس نے اپنی تلوار کھینچی، یزیدی لشکر پر حملہ کیا۔ یزیدی لشکر پر جیسے ہی تن و تنہا جب اس نے حملہ کیا نا، وہاں سے بھی حملہ ہوا اور یہ شہید ہو گیا۔ کتنی دیر کے لیے نار سے نکل کر نور کی طرف آیا، یعنی اکثر زندگی ناری رہی لیکن اختتام نور کی طرف آ کر ہوا۔ امام چاہتے ہیں کہ اگر اختتام کے وقت ہی صحیح کوئی نار سے نور کی طرف ہجرت کر لے تو میرا کام یہ ہے کہ اس کو وہ ہجرت کرواؤں۔ ورنہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو سب دعا کہہ سکتے تھے، بد دعا دے سکتے تھے، نہیں دے سکتے تھے بد دعا؟ آئمہ معصومین علیہ السلام نے کیا سب الفاظ بات جگہ استعمال نہیں کیے؟ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کس طریقے سے کلام کرنا ہے۔ حتیٰ اگر کہیں سخت کلمات کسی کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں تو ولی خدا وہ سخت کلمات ادا کرتا ہے۔ اصل کام ولی خدا کا ہدایت کرنا، اصل کام اللہ کے ولی کا معاشرے کی ہدایت کرنا ہے۔ جو سید الشہداء نے کہا تھا نا کہ میرا قیام فقط اور فقط امت جد کی اصلاح کے لیے، یہی کام اصل میں ولی خدا کا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھ رہے ہیں نا کہ کہیں سختی سے بات بنے گی تو کہتے ہوئے نظر آئے، سکلت کا ام کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، سب جملہ ہے، آئمہ کے شدید جلال کا اظہار۔ حر نے ادب کے ساتھ یہ جملہ سن کر سرکشی نہیں کی، جواب نہیں دیا، ادب کے ساتھ سر کو جھکا لیا۔ بعض افراد کہتے ہیں حر نے کچھ جواب دیا، میں نے وہ جواب نہیں پڑھا۔ حضرت حر علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب کے ساتھ اپنے سر کو جھکا لیا۔ یہ ادب کے ساتھ سر کا جھکنا بتا رہا ہے کہ دل بھی اسی طرف جھکے گا۔ پس امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حر کے پورے لشکر کو پانی پلا کر وہ چند افراد منتخب کر لیے کہ جنہوں نے نار کو چھوڑ دیا اور نور کی طرف آ گئے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ولی خدا، اولیاء خدا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور ولی طاغوت کا کام کیا ہوتا ہے کہ نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے کر جاتا ہے. نور سے نکالنے کے لیے اس وادی نور کی طرف لبادہ اوڑھ کر آنا ہوتا ہے. پس سمجھنا چاہیے ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہماری بہنوں کو، کہ ہر ایک شخص سے بہت جلدی متاثر نہ ہو جائیں. میں اور آپ دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں نور سے ظلمات کی طرف لے جائے. میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کو تکلیف کا حکم دیا گیا ہے تو صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اگر اختلافی مسائل ہو تو عالم کی تکلیف کرو. شرط ہے مجتہد کی جس کی تکلیف کی جائے کہ اثنا عشری ہو. یہ اثنا عشری کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہی آپ کے مکتب کے ساتھ مخلص ہوگا. توجہ رکھیے گا، جو آپ کے مکتب سے ہوگا وہی تو مخلص ہوگا. باہر سے بیٹھ کر آپ کے فضائل بیان کرنے والا مخلص تھوڑی ہے. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے کچھ دوست تصویر دیکھ کر گھبرا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو وہ ہیں جو اتنے فضائل بیان کیا کرتے تھے، یہ تو وہ ہیں جو ہمارے جلسوں میں نظر آتے تھے، یہ تو وہ ہیں جو ہمارے جلوسوں میں نظر آتے تھے. بابا اگر اتنا ہی علی کی ولایت تمہارے سامنے روشن ہے تو علی کے مکتب میں کیوں نہیں آ جاتے؟ اس کا مقصد ہے کہ تم اس مکتب کے ساتھ مخلص نہیں ہو. ہاں یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے کہ ہم بھی سید الشہداء کی طرح اپنے دروازے کھول کر رکھے کہ جس کو حور بننا ہے وہ ادھر آ جائے. ہم نے کسی کے لیے دروازے بننے کے، میں صرف آگہی کے لیے کہ بہت جلدی میں اور آپ کسی سے متاثر نہ ہوں. فضائل بیان کرے بالکل، اس سے فضائل سنے، فضائل کا سننا بھی عبادت ہے، بالکل فضائل سن کر خوش ہوں، ان فضائل پر عمل کریں. اگر کوئی کتاب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق میں لکھی گئی ہے تو اس کتاب کا دقت کے ساتھ مطالعہ کریں. اگر کوئی شاعر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی منقبت خوانی کر رہا ہے تو ان اشعار کو سنیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیے کہ دیکھو تم اہل بیت کی فضیلت کے قائل ہو، مگر کیا اہل بیت کی راہ پر بھی ہو؟ اہم تو یہ ہے کہ اہل بیت کی راہ پر ہو. ایک شخص امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام علیہ السلام مسجد سے نکل کر اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے. اس نے امام علیہ السلام کو سلام کیا، امام باقر نے اس کو جواب دیا. اب یہ امام باقر کے پیچھے پیچھے چلا، امام کی تعریفیں کرتا ہوا، مولا آپ کے اپنا رسول اللہ ہے، فرزند رسول خدا ہیں، آپ کی شان بہت عظیم ہے، آپ نے علم کی بکارت کو چاک کیا ہے، آپ کا علم اس مرتبے پر ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ ابو سے اشارہ کر دیے ہو گئے. فضائل پر فضائل، فضائل پر فضائل، امام علیہ السلام کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے. اب قریب تھا کہ امام علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہو. امام علیہ السلام نے گھر کا دروازہ کھولا، ایک قدم گھر کے اندر ہے، ایک قدم باہر ہے، آگے بڑھ کر کہنے لگا، ابن رسول اللہ آپ کے اتنے فضائل بیان کر رہا ہوں، آپ نظر کرم ہی نہیں فرما رہے میری طرف. امام علیہ السلام نے اس کی جانب رخ کیا، کہا ہمیں بافضیلت مانتے ہو؟ یہ جو سب تم بیان کر رہے تھے یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ سب ہماری ذات کا حصہ ہے؟ کہا یہ اپنا رسول اللہ مانتا ہوں. امام نے کہا پھر ہماری تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب تم ہماری فضیلت کے قائل ہو تو ہمارے قول کو کیوں نہیں اپنا لیتے، ہماری راہ کو کیوں نہیں اپنا لیتے؟ کیونکہ تم ہماری فضیلت کے قائل ہو جب کامیاب ہوگے، جب ہماری راہ پر چلتے ہوئے دکھائی ہوگے. یہ حجت خدا ہے. قطعاً حجت خدا کے لیے میں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کے فضائل ہم بیان کریں تو وہ خوش ہو جائیں. یہ تو ہم عام افراد کا ہے معاملہ کہ جب ہماری کوئی ستائش کرتا ہے ہمارا دل پھولنے لگتا ہے، بندے لباس تنگ ہونے لگتے ہیں کیونکہ تعریفیں ہو رہی ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سب. یہ صفت مجھ جیسے شخص میں ہو سکتی ہے، امام معصوم میں نہیں ہو سکتی. امام معصوم ستائش طلب نہیں ہوتا. امام معصوم اگر اپنے فضائل بھی بیان کرتا ہے نا تو اس لیے بیان کرتا ہے کہ لوگ خدا کی حجت کو پہچانے. فقط اور فقط ہدف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حجت کو پہچانا جائے. اور یہ کام آئمہ معصومین علیہ السلام نے ہر موقع پر کیا. مثلا روز عاشور جیسا سخت دن، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اسی روز، عموماً ہم بھی جب مجلسیں پڑھتے ہیں تو روزے عاشور مسائل کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن عین 61 ہجری کے روزے عاشورا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ دیا تو اس خطبے میں اپنے فضائل کو بیان کیا. کیوں؟ تاکہ جو مد مقابل گروہ ہے یہ گروہ اب بھی سمجھ جائے، یہ گروہ اب بھی سمجھ جائے. عجیب علت بیان کی ہے اغیر پنہیان نے. اب تو اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ان کی مجالس آتی ہیں، جوانوں کو چاہیے سنا کریں. واقعاً عجیب حکمت بیان کی ہے. مقتل کا جملہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو 13 ضربوں کے ساتھ مولا کا سر جدا کیا گیا پشتے گردن سے. مشہور روایت ہے، آپ نے بار بار سنی. لیکن یہاں تک نوبت کیسے پہنچی؟ یہ پشتے گردن سے ذبح کرنے والا معاملہ کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ کہ امام امام ہدایت تھے، قاتل آگے بڑھا. امام فرماتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، امام کے سینے پر سوار ہوا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شمر میری طرف دیکھ، میری ہدایت کو سن. مولا علی کے لیے بھی سنا ہے نا آپ نے کہ نماز کے لیے جگایا تھا، اس کے وظیفے میں اضافہ کیا تھا. امام امام ہدایت، ہر ممکن آخری لحظے تک اگر ہدایت پہنچ جائے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کر دیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاتل سے کہا میری طرف دیکھ، میرے کلام کو سن. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کر رہے تھے نا ہدایت کا، جب بول رہے تھے کہ میری طرف توجہ کرو تو نقارے پیٹے جا رہے تھے، امام کی صدا کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی. اس نے ارادہ کیا قتل کا. امام نے محکم صدا کے ساتھ بآواز بلند اپنے پورے بدن کی قوت کے ساتھ امام نے اس کو متوجہ کیا، میری آنکھوں میں دیکھ. اس نے ایک نظر کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کی. امام اپنی آنکھوں کے ذریعے بھی ہدایت کرنا چاہ رہے تھے، مگر یہ اتنا بدبخت ہو چکا تھا، اس کے دل پر ایسا زنگ لگ چکا تھا کہ اس نے ایمان کو کروٹ دلائی. پشتے گردن سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر 13 ضربوں کے ساتھ جدا کیا. یہ امام ہدایت، یہ ولی خدا اور حجت خدا کا کام ہے. امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ اے حسن و حسین، اگر میں بچ گیا اس ضربت سے تو میں خود اپنا قصاص لوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ میں معاف کر دوں. لیکن اگر اس ضربت کی وجہ سے میری شہادت ہو گئی تو دیکھو میرے قاتل کو فقط ایک ضرب لگانا. کس کے لیے وصیت کر رہے ہیں مولا؟ یہ ہوگا کوئی ایسا عادل امام؟ ہوگا کوئی ایسا کریم امام کہ جس ملعون نے امام کے بچوں کو یتیم کیا ہے، جس کی وجہ سے جناب زینب ام کلثوم کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، جس نے اپنی تلوار کو کئی روز تک زہر میں ڈبو کے رکھا ہے، جس نے غلاف کعبہ کو تھام کر علی کو قتل کرنے کی قسم کھائی ہے، ایسے شدید دشمن کی ہدایت کے لیے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ضرب لگانا. اور خبردار ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد جامعہ اسلامی میں کوئی بگاڑ ہو، فساد ہو. دیکھ رہے ہیں آپ انداز امام کا. اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب وصیت کی، کہا اے حسن و حسین دیکھو اس کو مارنے کے بعد اس کے لاشے کو مسلح نہ کرنا. کس کے لاشے کو؟ ابن ملجم کے لاشے. چونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے، چاہے لاشا نجس العین حیوان کا ہی کیوں نہ ہو جو کہ دیوانہ ہو چکا ہو، اس کے لاشے کی بھی بے حرمتی نہ. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ خود امیر المومنین کو دیکھیں، کئی قبروں کے نشان بنائے گئے. کیوں؟ وہ علی جو وصیت کر رہے تھے کہ میرے قاتل کے لاشے کو مسلح نہ کرنا، اس علی کی قبر کو چھپایا جا رہا ہے تاکہ بنو امیہ کے حیوان قبر کھول کر لاشے کو نکال کر اس کی بے حرمتی نہ کریں. اور پھر آگے کیا ہوا, اسی علی کے بڑے بیٹے حسن کے تابوت پر تیر چلائے گئے, اور پھر آگے کیا ہوا, اسی علی ابن ابی طالب کا ایک بیٹا کربلا کے میدان میں صدا لگاتا ہوا نظر آیا, حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, اس کو قتل کر دیا گیا پشت گردن سے. اور صرف معاملہ یہی نہیں رکا, گھوڑوں کے ٹاپو سے لاشا پامال کیا گیا, گھوڑوں کے ٹاپو سے لاشا پامال ہوا, معاملہ رک گیا نہیں, معاملہ ابھی بھی نہیں رکا, معاملہ آگے بڑھا. 3 دن تک کربلا کی سرزمین پر لاشا پڑا رہا. امام سجاد جب 11 محرم کو گزرے تھے نا مقتل سے, امام سجاد نے جب اپنے بابا کا لاشا دکھا, جی میں اس کیفیت کو کیسے بیان کیا جائے, کیا ہو رہا ہوگا اس وقت امام سجاد کے قلب پر. ہاں آپ لوگ اپنے پیاروں کی زیارت کرنے قبرستان جاتے ہیں نا, واقعی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصیبت میں بھی اتنا عمق ہے, اتنی گہرائی ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس وقت کیا گزری ہوگی امام سجاد کے دل پر. میرے والد کا جب انتقال ہوا تھا میں قبرستان گیا, اس وقت قبر تعمیر نہیں ہوئی تھی, تازہ قبر تھی. میں نے دیکھا ایک مومن اپنی کسی قبر کی تلاش میں تلاش کرتے کرتے اس نے میری والد کی قبر پر پیر رکھ دیا. میں آگے بڑھا, میں نے آگے بڑھ کر بڑے احترام سے اس سے کہا, میں کہا بھائی تم بھی مومن ہو, مجھے معلوم ہے بے حرمتی کے پس سے نہیں کیا, لیکن قبروں پہ پیر نہیں رکھا. مجھے بڑی تکلیف عجیب سا احساس ہوا, کیونکہ ہمارا فرہنگ نہیں ہے, ہمارا کلچر نہیں ہے قبروں پر چڑھنے کا, مجھے بڑا عجیب سا لگا اس وقت. لیکن فوراً میں نے سوچا کہ آج میرے باپ کی قبر پر اگر کوئی مومن قدم رکھ دیتا ہے میرا دل لرز جاتا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کی لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پاپا لاتے ہوئے دیکھا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے اس عالم میں بابا کا لاشا دیکھا کہ لاشا بے مور کفن کربلا کی ریت پر ہے, امام سجاد علیہ السلام بے کجاوا اونٹ پر ہے. مقتل کے جملات امام نے لاشے کی طرف دیکھا, چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو, تم امام وقت ہو. کہا پھوپھی اما کو بیٹا کیسے اپنے آپ کو سنبھالے جس کے بابا کا لاشا بے گھر و کفن ہو, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, پیروں میں بیڑیاں ہوں, گلے میں تو کے خاردار ہو, بے کجاوا اونٹ ہو, ننگے سر مائے مہنے ہو, اور وہ سفر کر رہا ہو. الغرض 13 محرم کے دن, 13 محرم کے دن باعجاز امامت امام سید سجاد علیہ السلام کربلا ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب بنی اسد والے لاشے کو دفنانا چاہ رہے تھے مگر ہر لاشے پر شجدر کڑے, نہیں معلوم کہ کون سا لاشا کس کا ہے, سب کے سروں کو کاٹ دیا گیا ہے, اب تنوں پر سر نہیں ہے. ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ حیران کھڑے تھے, دیکھا کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے. امام سجاد علیہ السلام پہنچے, آ کر ایک ایک لاشے کا تعارف کرایا, جو محل تھا جس کے دفن ہونے کا اس مقام پر دفنایا. آج بھی خدا بندے مدال ہم سب کو کربلا لے کر جائے, جو ہم جا کر کربلا میں زیارت کرتے ہیں نا, ان سب جگہوں کی تعین امام حسین نے کیا تھا اور انہی مقامات پر امام سجاد نے لاشوں کو دفنایا تھا. تب سب شہدا کے لاشے دفن ہو گئے, اب امام حسین علیہ السلام کے لاشے کی باری تھی. امام سجاد علیہ السلام نے سب کو ہٹا دیا, خود بابا کا لاشا اٹھایا, قبر میں اتارا, قبر کو بند کیا, حضرت عباس کے لاشے کو قبر میں اتارا, قبر کو بند کیا. امام حسین کی قبر پر ایک انگوش سے عبارت لکھی, ہذا قبر الحسین الذی قتلوه بشانا غریبا, یہ حسین کی قبر ہے کہ جس کو پیاسا اور غربت کے عالم میں شہید کیا گیا. ایک امام سجاد علیہ السلام نے کربلا میں تدفین کی ہے اور دوسری تدفین امام سید سجاد کی نظر آتی ہے, جو ایک تاریخ زندان میں ایک ننھی سی بچی کا لاشا امام سید سجاد نے اٹھایا اور قبر میں اتارا. دست ادب جوڑ کر کہوں گا مولا, اے مولا, کربلا میں بابا کا لاشا اٹھانا سنگین تھا یا زندان میں ہتھکڑیوں کے ساتھ, بیڑیوں کے ساتھ, گلے میں توپ کے ساتھ اس ننھی بچی کا لاشا جو روزانہ سر شام سوال کیا کرتی تھی, بھیا سجاد یہ سر شام پرندے کہا جاتے ہیں. امام سجاد خاموش رہتے, لاشے کو قبر میں اتارا, قبر کو بند کیا. اس کے بعد بیویوں کا دستور یہ تھا کہ اس بچی کی قبر پر بیٹھ کر فریاد کرتی تھی. خصائص زینبیہ میں درج ہے کہ جب اہل حرم کو رہائی ملی گا, جناب زینب نے شام کی
سیدہ زینب نے کس لیے یہ تاکید کی ہے، مگر دل یہ کہتا ہے کہ یہ بچی اندھیرے سے گھبرایا کرتی تھی، آج بھی ظاہر جب اس معصومہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کی خبر کو دیکھ کر عجیب حالت ہوتی ہے، کیونکہ آج الحمدللہ بڑا عالیشان روضہ تعمیر ہے، وہ زندان کا تصور نہیں آ پاتا، مگر جب ظاہر جا کر جالی سے لپٹتا ہے اندر ایک اور جالی کے ذریعے زندان کا تصور جا کر ہوتا ہے، اور قبر پر رکھے ہوئے وہ پانی کے نذرانے جو ادادار اس بچی کو ہدیہ کرتے ہیں، جب وہ پانی نظر آتا ہے ایک دم سے دل میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے، اے حسین کے ادادارو کاش تم اس وقت ہوتے جب یہ بچی پانی مانگ رہی تھی، کیونکہ اسی سکینہ کے ذریعے ایک شعر امام حسین کا نقل کیا گیا ہے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی کئی پاس تسکیل تفلی فاب و یرحمونی، اے میرے شیعو کاش تم روز عاشورا ہوتے دیکھتے میں کیسے تفل صغیر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور اشقیا نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔